একবার ফের দরুদ ভেজেগা মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ। اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد محمد۔ اس سے پہلے کہ موضوع کی مناسبت سے چند رائز آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس کا دورانیہ تقریباً آدھا گھنٹہ طے ہوا ہے، ہم نے 20 منٹ کی ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے کہا نہیں آپ آدھے گھنٹے تک بات کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تو ہم آدھے گھنٹے تک آپ کا وقت لینے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ رائز آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک بات پر معذرت، ایک بات پر آپ کے لیے دعائے خیر، اور ایک بات پر آپ کو تسلی۔ جس بات پہ معذرت ہے وہ یہ کہ پنکھے ہماری طرف ہیں اور آپ کی طرف نہیں ہیں، اس کے لیے بہت معذرت ہے۔ شاید کمپنسیٹ آپ اس طرح سے ہو رہے ہوں کہ آپ آسمان کے نیچے ہیں، یہ لوگ ذرا دبی ہوئی جگہ پر ہیں، تو یہاں پہ شاید ہوا لگنے کا چانس ہوگا، یہاں پہ ہوا کا کوئی چانس نہیں تھا، تو انہوں نے یہاں پہ پنکھے لگا دیے، آپ کے لیے پنکھے نہیں لگے ہوئے، لیکن انشاءاللہ خدا آپ کو ٹھنڈی ہوا دے رہا ہوگا اور آپ وہاں پہ ٹھنڈے ہوتے رہیں گے، اس بات پہ آپ سے معذرت۔ ایک بات پہ دعائے خیر وہ یہ کہ آپ اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس موقع پر اپنی قوم کی ہمت اور حوصلے کو بلند کرنے کے لیے اتنی گرمی کے باوجود تشریف فرمائیں، اس پر آپ کے لیے دعائے خیر۔ اپنی توفیقات کے اضافے کے لیے تمام شہدا کی عظمت کے اوپر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور ایک بات پہ آپ کو تسلی یاد دہانی، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو جو خدا کی راہ میں انجام پائے کم مت سمجھیے گا، چاہے کتنا ہی کم نظر آئے، اور کسی بھی کام کو جو دنیا کی خاطر انجام پائے بڑا مت سمجھیے گا، چاہے کتنا ہی بڑا نظر آئے۔ جو دنیا کی خاطر ہے وہ حقیر ہے، جو اللہ کی خاطر ہے وہ عظیم ہے۔ اپنے کام کو دیکھیے گا، بس اپنی نیت کو دیکھیے گا، نہ سوچیں بندوں کو، نہ سوچیں تاثیر کو بھی، حتیٰ صرف یہ سوچیے گا کام خدا کی خاطر ہو جائے بس۔ اگر آپ نے کام اللہ کی خاطر کر لیا ہے، خدا ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے، یہ خدا ہے، اس کا نظام ہے۔ خدا کی بارگاہ میں مقدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں ساری حیثیت کیفیت کی ہے، کوالٹی کیا کوالٹی ہے۔ تو خدا نمتال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دیوی روٹیوں کو اپنی بارگاہ میں سورہ حل عطا میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ خدا ان مثال ہے۔ آپ کے سامنے پھر وہ جملہ دہراؤں گا کہ جو کام خدا کی راہ میں انجام پائے چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اسے حقیر مت سمجھیے گا، اور چاہے اور دنیا کے لیے جو کچھ بھی انجام پائے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اسے عظیم مت سمجھیے گا، وہ حقیر ہے یا عظیم ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر جن سے ہم نے یہ سارے دروس حاصل کیے ہوئے ہیں، اور خدا ہمیں اس در سے مسلسل سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم، چونکہ یہ پروگرام شہدا کے عنوان سے انجام پا رہا ہے، اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس وقت شاید ہمارے لوگوں کے درمیان ان کے اذہان کے اندر ایک سوال بہت زیادہ اہمیت حاصل کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کب تک ہوگا، اور ہمارے پاس اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ ظاہری طور پر ہم لوگ ایک بہت بڑی افراتفری سے گزر رہے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ ہم لوگ بہت بڑی افراتفری سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہم اندازہ نہیں لگا پا رہے ظاہری طور پر کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ظاہری طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا کون. ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں سب کہہ رہا ہوں ظاہری طور پر, کہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ایک سوال بن گئی ہیں, کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کون باہر نکالے گا, کیسے باہر نکالے گا, کتنی مدت تک یہ چلے گا, کیسے یہ سب کچھ ختم ہوگا. آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا ہم انہی موضوعات کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا مسئلہ ہے جس کے اندر ہم اس وقت ہیں, یہ مسئلہ کب تک تقریباً رہنا چاہیے, اور اس مسئلے کو ہم کس طریقے سے گزار سکیں گے, اس سخت کٹھن وقت کو ہم کس انداز میں گزار لیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. اس بات کو کہنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اور وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے دوستوں کے ذہن میں, وہ یہ کہ اس مشکل سے ہمیں نکالے گا کون. یہ بہت بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہن میں, کیونکہ لوگ تقریباً سب کو یا منتشر دیکھ رہے ہیں, یا بے بس دیکھ رہے ہیں, یا نفس پرستی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے وہ لوگ جن کے اوپر ہم اعتماد کر سکتے تھے کہ شاید وہ ہمیں یہاں سے نکالیں گے, یا وہ بے بس ہیں, یا وہ منتشر ہیں, یا وہ نفس پرستی میں مبتلا ہیں. اور جیسا کہ ابھی مقرر بیان فرما رہے تھے, انہوں نے فرمایا کہ ہماری قوم کے اندر اعتماد کی کمی آ رہی ہے اس وقت, اور اعتماد کا جو ڈیفیسٹ ہے یہ ہمیں بہت بڑی مصیبت کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہے. لہذا سب سے پہلے تو اس سوال کے اوپر کہ ہمیں اس مشکل سے کون نکالے گا, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اعزان محترم, دنیا میں آپ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کون نکالے گا. اگر کوئی دوسری قوم یہ کہے کہ اس کو کون مصیبت سے نکالے گا, وجہ بنتی ہے, ان کے پاس کوئی نہیں ہے جو ان کو نکالے. آپ دنیا کا واحد آسمانی دین ہے, اس کا فرقہ ہے جس کا وحی سے رابطہ جڑا ہوا ہے ابھی ابھی. آپ علوم آسمانی سے, اللہ کے علوم سے اپنے رابطے کے اندر ہیں. آپ کا ایک ہادی ہے, آپ کا ایک وارث ہے, آپ کا ایک سرپرست ہے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ مجھ پر اعتماد کریں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی, آپ مجھ جیسوں پر اعتماد کریں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی, آپ اپنی طاقت کو دیکھیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی, لیکن خدا کا واسطہ آپ کے پاس کوئی اور ہے, آپ اس پر اعتماد کریں. اور وہ خود اپنے خطابات کے اندر ارشاد فرما چکے ہیں, اپنے جملات کے اندر ارشاد فرما چکے ہیں, ہمارے وقت کے امام فرما چکے ہیں ہم سے, فرماتے ہیں اگر ہماری دعائیں نہ ہوتی تو دشمن تمہیں کچل دیتے. وہ حافظ ہیں, وہ نگہبان ہیں. میں اپنے منصب سے غافل ہو سکتا ہوں, میں اپنی ذمہ داری سے غافل ہو سکتا ہوں, میں دشمن کی سازشوں کے سامنے بے بس ہو سکتا ہوں, میں کمزور ہو سکتا ہوں. کیا امام معصوم نہیں ہے؟ نعوذ باللہ تعالی. کیوں اپنی ہمتوں کو کم کرتے ہیں؟ ذرا سی مصیبتوں میں آئے ہیں ہم لوگ. ہم سے پہلے یہ قومیں جن کا ہم حصہ ہیں اس سے زیادہ سخت چکیوں میں پسی ہیں. خدا نمتال ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر, انبیاء کے اوپر وہ مصیبتیں آتی تھیں کہ انبیاء چلا اٹھتے تھے خدایا متا نصر اللہ, تیری نصرت کہاں ہے؟ تو آپ اپنے اوپر اعتماد مت کریں, اپنی طاقت پہ اعتماد مت کریں, اور ہم جیسوں پر بھی اعتماد نہ کریں, ہم جیسے کسی پہ اعتماد نہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں, لیکن آپ اعتماد کریں وقت کے امام کے اوپر. کیا وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ قابل تصور نہیں ہے, فہم و شعور میں نہیں آتا. عزیزان محترم, مختصر سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر وقت کے امام کے حضور درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خدا نے مجھے ایک شرف دیا ہے, اور ایک چھوٹا سا یتیم خانہ ہے جس کے اندر 14 بچے ہیں میرے پاس, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی مشکلات کو حل کروں اگر میرے بس میں آ سکے وہ. تو ایک لمحے کو میں نہیں سوچ سکتا کہ میرا کوئی بچہ وہاں پہ بھوکا سو رہا ہو, ناممکن ہے میرے لیے سوچنا. ایک لمحے کو میں نہیں سوچ سکتا کہ مجھے کوئی بتائے کہ آپ کے جو وہاں پہ بچے ہیں ان بچے کو یہ مصیبت آئی ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. یہ میں نہیں سوچ سکتا, یہ میرے سگے بچے نہیں ہیں, لیکن یہ اس قوم کی امانت ہے جو میرے ایک ہاتھ کے اندر شاید پروردگار عالم سعادت کے طور پہ دے رہا ہے. میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ بچہ بھوکا سوئے, میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ بچہ انسیکیور ہو, سیکیورٹی کو فیل نہ کرے. اگر میں نہیں سوچ سکتا ان بچوں کے لیے جو میرے سگے نہیں ہیں,
وقت کا امام شفیق باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے. وہ سوچیں گے کیا وہ یہ تصور میں ہے کہ وہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ان کے بچے کس حالت میں ہیں؟ تصور بھی ہے کیا؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اس طرح بے بس سمجھتے ہیں؟ مجھے واقعا سمجھ میں نہیں آتا ان مشکلات سے گھبراتے کیوں ہیں؟ کہ ہم نے خدا نمتال سے عہد نہیں کیے تھے کہ اے خدا ہم اہل بیت کے راستے میں مشکلات کو جھیلیں گے؟ کہ ہم صدیوں سے نہیں کہہ رہے تھے کہ اے امام آپ کے نام پر مشکلات کو جھیلنے کو تیار ہیں؟ تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بعض اوقات لوگ ہم سے کہتے ہیں ہم مشکل جھیلنے کو تیار ہیں لیکن ہمیں کوئی رہنمائی دینے والا نہیں ہے. بھائی تم اپنے جیسے انسانوں پہ اعتماد مت کرو اگر تمہارے سامنے یہ مشکل ہے، لیکن وقت کے امام پہ کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ تو احزان محترم اپنے دلوں کو مضبوط کریں. آپ وقت کے امام کے حضور ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، اگر مثال کے طور پہ میں پھر ناچیز اسی مثال کو عرض کروں گا، اگر کوئی میرے سامنے ان 14 بچوں میں سے کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا اگلے دن مجھے کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو میں اپنے لیے بے عزتی سمجھوں گا کہ ان بچوں کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے. آپ اپنے امام کے سامنے ہوتے ہوئے کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے امام پہ اعتماد نہیں ہے؟ آپ کو سرپرست کی کس طاقت کے اوپر کمی نظر آتی ہے؟ اعزان محترم اپنے ذہنوں کو ہوشیار کیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں امتحان کی چکی میں پستے ہوئے یہ بھول جائیں کہ ہم امتحان میں کیوں ہیں، ہم اس امتحان میں کیوں ڈالے گئے ہیں. ہم نے سید الشہداء کا نام لیا اس لیے امتحان میں ڈالے گئے ہیں، ہم نے اہل بیت اطہارہ علیہ السلام کا نام لیا اس لیے امتحان میں ڈالے گئے ہیں، ہم نے کون سی کسی کی جائیداد غصب کی ہے، ہم نے کون سا کسی کا پیسہ کھایا ہے؟ آیا جو ہمارے دوست احباب گاڑیوں سے اتار کے مارے گئے ہیں، آئے انہوں نے کسی قوم کا پیسہ کھایا تھا، کسی کی جائیداد دی تھی، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، صرف ایک جرم تھا، یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اگر اس جرم میں مصیبت آئی ہے تو کیا میرے اور آپ کے اجداد نے نہیں کہا تھا کہ خدایا میری اولادوں کو پرچم حسین کو سنبھالنے والوں کی طاقت دے دے؟ کیا ہمارے احسان محترم ہمت پکڑیں، جرأت دکھائیں. ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ان ساری مصیبتوں کو جھیل لیتے اگر کوئی ہمیں بتاتا. میں پھر دہرا رہا ہوں اس بات کو، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. یہاں پر ہم نے اہل بیت کے نام پہ مصیبت اٹھائی ہے اور ہم جانتے ہیں یہ مصیبت صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کی وجہ سے، اور یہ ہم برسوں سے آگاہ تھے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اب ہو گیا ہے، اب اس میں پریشانی کی کیا گفتگو ہے؟ تو یہ بے صبری صحیح نہیں ہے، اپنے امام کے حضور شکوہ و شکایت شاید صحیح نہیں ہے، اپنے امام کے اوپر اعتماد نہ کرنا نعوذ باللہ تعالیٰ. ممکن ہے سارے دوست احباب کہیں کہ بھئی ہم اپنے امام پہ اعتماد کرتے ہیں، ہمارا اپنا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں آپ مسئلے کو اپنے ہاتھ میں مت لیں، اس امامت کے اوپر انحصار اور اعتماد کے خلاف ہے یہ. آپ کی کوئی بھی مشکل ہے طلب فرمائیے، اپنے امام کے حضور گڑگڑائیے، ان کے واسطے سے خدا نے مثال سے طلب فرمائیے. پروردگار عالم ایک مکالمے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں خدا میں تجھ سے کیا مانگوں، آیا میرے مانگنے کی کوئی لمٹ ہے؟ یہ مانگو یہ نہ مانگو، یہ مانگو وہ مانگ لو، وہ نہ مانگو وہ نہ مانگو، کیا لمٹ ہے؟ خدا نے مثال گویا اس طرح کا سوال کیا. خدا نے مثال نے فرمایا اے موسیٰ مجھ سے مانگو جوتے کا تسمہ بھی مجھ سے مانگو، مانگو. آپ کے سامنے درے اہل بیت اطہارہ علیہ السلام ہیں، آپ اپنا گھر مانگتے ہیں، آپ اپنے لیے روزگار مانگتے ہیں، آپ اپنی صحت مانگتے ہیں، اپنی قوم کی مشکل کا حل بھی اسی در سے مانگیے. یہ اچھا دار ہے دینے کے لیے اور لینے کے لیے اور مانگنے کے لیے. تو عزیزان محترم میرا اپنا یہ خیال ہے یہ بے صبری اچھی نہیں ہے، یہ عدم اعتماد اچھا نہیں ہے. میں آپ کے عدم اعتماد کی وجہ کو سمجھ رہا ہوں اور آپ کے کم بعض اوقات مشکلات میں پڑھنے کی وجہ سے تھوڑا سا دماغ کا معاف ہونا وہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن الحمدللہ رب العالمین جتنی بھی مشکلات ہیں اہل بیت کے نام پر ہیں اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے اس معاملے کے اندر، جھیلنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے یہ مشکل بھی ہے یہ بھی جھیل لیں گے، 1400 سال سے ہماری نسلوں نے اس سے زیادہ بڑھ کے مشکلات جھیلی ہیں. تو جہاں اچھا بات گزارا ہے 4 دن مشکل کے بھی گزار لیں گے. اینڈ کیا ہونا ہے؟ اس زندگی کے اندر چند سال گزر گئے ہیں، چند سال باقی ہیں وہ بھی گزر جائیں گے. جس خدا نے مجھے اور آپ کو پالا ہے وہی خدا میرے اور آپ کی اولادوں کو بھی پال لے گا، کوئی مشکل نہیں. ہم لوگ بعض اوقات یوں ڈرتے ہیں ہم چلے جائیں گے ہماری اولاد کا کیا ہوگا، تو یہ سوال بہت پہلے میرے دماغ کے اندر آیا تھا جب جس زمانے میں ایک اسکول کے اندر پڑھاتا تھا, حبیب پبلک اسکول کے اندر تین ڈپارٹمنٹ تھے, دو ٹیچرز دو ہفتے کے اندر شہید کر دیے گئے تھے, بلکہ 8 دن کے فاصلے پہ. تیسرا ڈپارٹمنٹ میرا تھا اور اصول باری میری تھی. تو اس زمانے میں یہ سوال میرے ذہن میں بہت زیادہ آیا کہ بھائی ٹھیک ہے مثلا میں تو چلو مرنے کو تیار ہوں, میں شہید ہو جاؤں گا, مجھے اللہ انعام دے گا, اجر دے گا, یہ جو میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا. اس موقع پر مجھے خدا نمتان نے توفیق دی, یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ بھائی جب میں زندہ ہوں تب بھی میں نہیں پال رہا ہوں, خدا ہی پال رہا ہے, تو میں کیوں پرواہ کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد ان کو کون پالے گا, یہ خدا کا کام ہے. اگر میں اپنے کسی دنیاوی مقصد سے مارا جاؤں تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے شاید شرعی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کی, اب میری اولاد کو جھیلنا پڑے گا. اگر مارا بھی خدا کے نام پہ جاؤں, مارا بھی خدا کی راہ میں جاؤں, مارنے والے بھی خدا کے دشمن ہوں اور میں نے خوب خدا میں اس موت کو لیا ہو, اب خدا میرے بچوں کو نہیں پالے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیوں اس طرح سے پریشانی دکھائیں, ہم کیوں بے صبری دکھائیں اور اس طریقے سے بے بسی کا اظہار فرمائیں. اور ایک جملہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار سے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, مولا امیر المومنین کی ذات پر ان کی اولاد طاہرہ پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد. مولا نے ایک جملہ بہت اچھا, ہر جملہ ہی اچھا ہے, یہ جملہ بھی بہت نفیس, موقع کی محل کی مناسبت سے پھر ایک بات یاد آتی ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک دفعہ بہت وقت پہلے پارا چنار گیا تھا, بہت وقت پہلے, اندازہ ہے میرے اپنے خیال ہے کہ شاید 20 سال پہلے, اندازہ ٹیلی کمیونیکیشن اس زمانے میں کیا تھی, ٹرانسپورٹیشن 20 سال پہلے کیا تھی, موبائلز وغیرہ تو ظاہر تصور بھی نہیں تھا, ٹیلی فون کال بھی مشکل سے ہوتی تھی. 20 سال پہلے میں وہاں گیا, کراچی میں 20 بچے تھے, وہاں پر ایک موقع پر ایک جگہ پہ تھا, اچانک دل میں ہول اٹھنے لگی کہ شاید گھر والوں کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے, شاید بچوں کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے. بڑا پریشان ہوا اور دماغ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر ابھی مجھے کراچی واپس جانا ہو کتنے گھنٹے کا وقت چاہیے مجھے. تو میں نے دماغ میں سوچا کہ اگر میں تیز ترین وسیلے کو بھی استعمال کروں تو اتنے گھنٹے تو لگنے ہی لگنے ہیں, اور اگر ان کو کوئی مصیبت آئی اور مجھے وہاں پہنچنا ہو تو میں نہیں پہنچ پاؤں گا. اس کو سوچ کر اور طبیعت جو ہے وہ بگڑنے لگی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. کھانے کا وقت نزدیک تھا, ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, دستخوان کے برابر میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی, طالب علم کا کوئی کمرہ تھا. میں نے ایسے ہی بے اختیاری کے عالم میں اپنی بے صبری کو سمجھ لیجیے کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسی کتاب اٹھائی, نہج البلاغہ وہاں پہ موجود تھی, میں نہج البلاغہ اٹھائی, یوں کر کے ایسے ہی کھولا, ایسے ہی کر کے کھولا, ایک صفحہ آیا اس کے اوپر ایک قول لکھا تھا, وہ قول میں نے پڑھا, میں نے کہا مولا اللہ کا شکر آپ کے در کے چاہنے والے ہیں, اللہ کرم ہے. مولا کا قول یہ تھا, اگر تمہارے بچے تمہارے بیوی بچے خدا کے نزدیک ہیں تو خدا ان کا تم سے بڑا نگہبان ہے, اور اگر وہ خدا کے نزدیک نہیں ہے تو تم کیوں ان کے بارے میں فکر کر رہے ہو. معاملہ ختم ہو گیا. اگر میرے بچے خدا کو عزیز ہیں تو میں زیادہ نگہبان ہوں یا خدا نگہبان ہے؟ خدا نگہبان ہے, میں کیوں پرواہ کروں؟ اور اگر وہ بھی بچے خدا کے نزدیک نہیں ہیں تو جو خدا کے نزدیک نہیں ہے میں اس کی پرواہ کر کے کیوں اپنے آپ کو گلا رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو عزیزان محترم, کسی بھی ایکویشن میں ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, ہم حق کے اوپر ہیں اور ہم حق کے لیے زندہ ہیں, حق کے لیے ہی جان دیں گے. اور مولا علی اکبر کا وہ قول ذہن میں رکھیے گا کہ سید الشہداء نے پوچھا کہ بیٹا موت ہمارے نزدیک ہے, موت ہمارے اوپر آنے والی ہے, فرمایا السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا قطعا ہم حق پر ہیں. فرمایا اذن لا ابالی, پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کیسے آتی ہے, کیا ڈرنا ہے بھائی؟ اس خاندان کے ماننے والے ہیں, اس پرچم کو نہیں چھوڑ سکتے, ختم. میں مسلسل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, جو لوگ بھی سنتے ہیں, جو بھی دشمن ہوں, جو ہمارے بارے میں ایک رائے بنانا چاہتے ہیں, ان سب کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں, دشمنوں سے بھی کہنا چاہیں گے, اگر یہ تصور کر رہے ہو کہ اس قوم کو مار مار کے یہ پرچم لے لو گے, یہ قوم یہ پرچم نہیں چھوڑ سکتی ہے, یہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, یہ پرچم نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ. میں ہمیشہ اس کو عرض کرتا ہوں, دشمنوں کو بھی بعض اوقات سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی تم کون سی چیز پہ ہم سے لڑ سکتے ہو شاید ہم چھوڑ دیں, کون سی چیز پہ ہم سے لڑو گے, لڑنا بیکار ہے, ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ چیزیں, ہم سید الشہداء کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے تم اپنی ماں سے تعلق ختم کرنے کو تیار ہو, ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں مار مار کے ہم سے مولا سعید الشہداء کی محبت لے لے گا, ہم نہیں چھوڑ سکتے یہ, نہ کہ بے بسی میں نہیں چھوڑ سکتے, ہم نے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس محبت کو اختیار کیا ہے, ہم اس خاندان کے معتقد ہیں, ہم اسداری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. اگر کوئی اس پہ مارنا چاہتا ہے, اس پہ ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے, مار لو اگر اس پہ مارنا چاہتے ہو. ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ ہماری جان قیمتی نہیں ہے اور ہم مرنے کو تیار ہیں, تم مارتے رہو ہم مرتے رہیں گے, نہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں. ہماری جان قیمتی ہے, اللہ کی راہ میں دیا گیا ایک منٹ بھی قیمتی ہے, ہم سب کی جانیں قیمتی ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مارنے سے ہم پیچھے ہٹیں گے, باخدا پیچھے نہیں ہٹیں گے, مار مار کے دیکھ لو, ہم پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے اس معاملے کے اندر. بس یہ وہ مطلب ہے جو ان کو سمجھ میں آنا چاہیے. اب میں نے پتہ نہیں کیا سوچا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں انالیسس پیش کروں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کے چہروں کی پریشانی دیکھ کر میرا دل آیا کہ نہیں پہلے میں اس مسئلے کو ایڈریس کر لوں کہ بھائی یہ کیوں پریشانی ہے آپ لوگوں کے اوپر. آپ یقین فرمائیے اگر کوئی میرے دل سے پوچھے, میں ان واقعات کو ایک اور طرح دیکھتا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا, غلط مفہوم نہ لیجیے گا, یہ نہیں سمجھے گا میں کہہ رہا ہوں ہماری جان قیمتی نہیں, ہماری جان بہت قیمتی ہے, لیکن اس کو ایک اور طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم نے سنا کہ مثلا چلاس میں جو کچھ پیش آیا, کوہستان کے اندر جو کچھ پیش آیا, ظاہر ہے وہ کہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ, ان ظالموں نے بہت سخت ظلم انجام دیا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی مظلومیت سامنے آئی ہے. بہت ساری لوگوں نے باتیں کی, جان اس طرح سے چلی گئی اور یہ ہوا وہ ہوگا. میں ایک اور عنوان سے اس کو دیکھتا ہوں, کیا یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں امام حسین کے اوپر مرنے والوں کا انتخاب کر لیا ہے؟ یہ سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں اپنی مادہ پرستیوں کے اندر, اپنی نفس پرستیوں کے اندر, خدا نے سید الشہداء کے نام پر مصیبت جھیلنے کے لیے ہمیں انتخاب کیا ہے, اس پہ فخر نہیں ہے؟ ہماری نسبت نہیں بن رہی سید الشہداء سے؟ بھائی جو شخص اس وقت کربلا میں رہتا ہے, اگر آپ کے سامنے آئے کہ میں کربلا سے آیا ہوں مجھے کھانا دے دو, آپ کا دل کہے گا کہ بھائی چلو یہ کچھ بھی ہے اس کے اندر کربلا سے ایک نسبت بن گئی ہے نا, یہی کافی ہے, نسبت دیتا ہے نا انسان. آپ اس فرش کو کیا نسبت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ فرش عزا, یہاں پہ جوتے لے کے مت آنا ورنہ تو دری ہے. یہ نسبت سید الشہداء سے بنی ہے تو محترم ہوا ہے. ہماری قوم کی نسبت نہیں بنی سید الشہداء سے. قیامت کے دن کل کوئی ہمیں اٹھائے اور کہے یہ وہ قوم تھی جس نے سید الشہداء کے نام پر خوف برداشت کیا ہے, یہ فخر کم نہیں ہے؟ عزیزان محترم, ہماری نسبت بن رہی ہے سید الشہداء سے, ہماری نسبت بن رہی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. آپ یقین فرمائیے مجھے اس سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے. اس کا نتیجہ خراب ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یقیناً ہمیں کامیابی ملنی ہے. ابھی چند دن پہلے پاکستان سے باہر تھا کہیں پر, وہاں پہ چند دوستوں نے مجھے لیا, مجھ سے کہنے کے ایک بات بتائیے, جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں پاکستانی قوم کا مستقبل اچھا ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا, کیا دلیل ہے؟ آیا غلط امید دلانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی غلط امید دلاؤں, کبھی یہ کام نہیں کروں گا. الہی اصولوں کے تحت اس قوم کو کامیابی نصیب ہونی ہے, خدا متعال کے دیے ہوئے اصولوں کے تحت اس قوم کو کامیابی نصیب ہونی ہے. ہاں ہمیں غلطیوں کی سزا بھی ملنی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ہم غلطیاں کریں گے تو خدا متعال ہمیں سزا نہیں دے گا. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اد تم ادنا, اگر تم پلٹے ہم بھی پلٹ جائیں گے. خدا کسی قوم کو دائمی ابدی فضیلت نہیں دیتا کہ وہ کوئی بھی کام کرتے رہے اس کو فضیلتیں ملتی رہیں گی, لیکن اگر سختیاں جھیلنی پڑیں پھر فضیلت ہوتی ہے, پھر فضیلت آتی ہے. لہذا اس قوم کے ان مسائل کے بہت سارے پہلو ہیں, صرف ایک پہلو نہیں ہے یہاں پر کہ مثال کے طور پر ہم مشکل کے اندر ہیں اور ہم پریشان ہونا شروع ہو جائیں, نہیں, اس کے بہت اچھے اچھے پہلو بھی ہیں, ان سب کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے. اور اس کے بعد ٹائم تو میرا تقریباً ختم ہونے والا ہے اور بس 10 منٹ سے بھی کم وقت باقی ہے, لیکن یہ سب عرائض پیش کرنے کے بعد بنیادی چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ اپنے دلوں کو گرم کرنے کے لیے, ایک دفعہ اس بات کا اطمینان کے لیے کہ آپ نے وقت کے امام پر توجہ دینا شروع کر دیا, بلند آواز میں نعرہ حیدری, تو آپ کو حفظ و امان نصیب فرمائے, صحت و سلامتی نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد. ایک ایکویشن میں بار بار عرض کرتا ہوں, ایک تحلیل انالیسس بار بار عرض کرتا ہوں, کوئی بھی قوم, ہم جو پاکستان کے اندر ہیں ان سب کو ملا کر, ہماری جیسی قوموں کو ملا کر, کوئی بھی قوم جسم کے مرنے سے کبھی ختم نہیں ہوگی, مطمئن رہیے گا. چند باتوں کو اپنے ذہن میں اصول کے طور پر لے لیجئے, اس کے بعد کام کرنا آسان ہو جائے گا. ہم نے اپنی زندگی میں, میں نے اپنی زندگی کے اندر مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت یورپ کی مسلمان آبادی بوسنیا ہرزگوینا کی دیکھی ہے, جو 1994-95-96 میں ان کے ساتھ ہوا. ان 2 سالوں کے اندر شاید ان کے 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں سربینز اور کرواٹس کے ہاتھوں. یہ سابقہ زمانہ میں یوگوسلاویا تھا, اس کا صدر مارشل ٹیٹو تھا, جب وہ مرا تھا اس کے بعد یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا, اس کے اندر کئی ٹکڑے بنے تھے. سربین سب سے زیادہ مضبوط تھے جو فوج کے اندر تھے, انہوں نے, وہ بھی عیسائی تھے, کرواٹس بھی عیسائی تھے, اور بوسنیا کے مسلمان جو تھے, بوسنین مسلم, یہ مسلمان تھے. سربینز نے دونوں پہ حملہ کیا تھا, مسلمانوں پر بھی, بوسنینز پہ بھی اور کرواٹس کے اوپر بھی. بوسنینز کے انہوں نے کم از کم 2.5 لاکھ کے قریب بندے مارے تھے, 10,000 عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا تھا. جس وقت وہ سب کچھ انجام پا رہا تھا, ہم جیسوں کے دل میں صرف ایک خطرہ تھا, اس کا مطلب ہے بوسنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے. 2.5 لاکھ مرے تھے 2 سال کے اندر اندر, بہت چھوٹی سی آبادی تھی. وہ واقعات ختم ہو گئے, مسلمانوں کو بھوکا رکھ رکھ کے مارتے تھے. کیا کیا مظالم نہیں کیے خدا, شاید عجیب و غریب مظالم. ان سب کے بعد بوسنیا ملک باقی ہے, مسلمان بوسنیا کے باقی ہیں, ان کا نام باقی ہے, جتنے ان کی قبریں ادھر ادھر تھیں وہ ساری جمع ہو گئی ہیں, ان کے مونیومنٹس بن گئے, ان کے شہر بن گئے, سب کا سب ایسے کا ایسا ہی باقی ہے. 2.5 لاکھ بندے مرے تھے, یہ ایک مثال ہے. مرنے سے قوم ختم نہیں ہوتی ہے. دوسری مثال, جب حزب اللہ کے اوپر اسرائیل کا حملہ ہوا تو اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کی, پاگلوں کی طرح انہوں نے شہروں کے اوپر بمباری کی, لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کی, کتنے ہی انہوں نے بندے مار دیے. جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس میں حزب اللہ نہیں بچے گی, تو میں کہتا تھا کیسے ہو سکتا ہے, کوئی قوم جسم کے مرنے سے نہیں مرتی ہے. حزب اللہ کے صرف 1.5 ہزار لوگ شہید ہوئے سویلینز ملا کر, جو ان کی شاید ملیٹنسی کا بھی حصہ نہیں تھے. تو میں نے کہا اس سے کوئی نہیں مرتا ہے. پھر انہوں نے کہا بلڈنگز ختم ہو جائیں گی. میں نے کہا بھائی دبئی کے اندر ہم 70-70 منزلہ عمارتیں, 50-50-60-60 منزلہ عمارتیں 2 سال کے اندر بنتا دیکھتے ہیں. پاکستان جیسے ملک کے اندر بڑے بڑے پل 1 سال کے اندر بھی بنے ہیں. کتنا ہی انفراسٹرکچر ختم کر لو, 2 سال کے اندر دوبارہ تعمیر ہو جاتا ہے, وہ سب کا سب دوبارہ بن جاتا ہے. تو نہ بندے سے کوئی قوم مرتی ہے بندوں کے مارنے سے, جسم مارنے سے, نہ عمارتیں گرانے سے کوئی قوم مرتی ہے, ان سے کوئی قوم نہیں مرتی ہے. آپ کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے کہ یہ جسم کو گرا کر ہمیں ختم کر پائیں گے, یہ نہیں ہو پائے گا. سادہ سی بات ہے, اگر کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ کاؤنٹ کرتے ہیں یہ لوگ, اور کراچی کی آبادی میں ہم لوگ 15-20% ہوں, جو کم از کم ہمارے بدترین دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں, جو جن کی اسٹیٹسٹکس ویب سائٹس کے اوپر موجود ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں بھائی 20% تو ہیں یہ لوگ, چلو 15-20% ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, تو ہماری آبادی اس کراچی کے اندر 30 لاکھ سے اوپر ہماری آبادی ہونی چاہیے کم از کم بھی. اگر ہماری آبادی 30 لاکھ ہے, یہ روزانہ 10 بھی ماریں تو 1 سال کے اندر 3,500 لوگ مار پائیں گے, 10 سال کے اندر 35,000 لوگ مار پائیں گے. کیا اس سے ہم ختم ہوں گے؟ نعوذ باللہ تعالی, قابل تصور نہیں ہے. آپ کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. احسان محترم, کراچی میں ہماری آبادی اتنی ہے کہ اگر روزانہ یہ 10 بھی مارے, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ اس سے خوفزدہ نہ ہو, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں دس مار لے ہم کچھ نہیں کریں گے, نہیں, یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں اس سے مت ڈریں کہ اس طرح مارنے سے کچھ ہو جائے گا. اب اگر پاکستان کے اندر ہماری آبادی کاؤنٹ کریں, اگر پاکستان کی آبادی کو میں 15 کروڑ لے لوں اور ہم لوگ 20% ہوں تو ہم 3 کروڑ سے اوپر ہیں. پھر 3 کروڑ سے اوپر آبادی میں کتنے ہزار ڈاکٹر ہیں, کتنے ہزار انجینئر ہیں, کتنے ہزار طالب علم ہیں, کتنے ہزار پیسے والے ہیں, یہ سب لوگ مارنے سے نہیں مر سکتے ہیں. ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے, یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں. جو لوگ تھوڑا سا انالیسس کرنے والے ہوتے ہیں وہ فوراً سب سے پہلے دیکھتے ہیں دشمن کا انالیسس کیا ہے. ان کے کسی انالیسس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مار کے جیت چپائیں گے, ان کے انالیسس میں یہ نہیں آئے گا. وہ اتنے اسٹوپڈس نہیں ہیں, اتنے بیوقوف نہیں ہیں وہ لوگ کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے جسم کو مار کر وہ ہمیں جیت جائیں گے. ہمارے سامنے ہم ایسا نہیں جیت سکتے. اس طرح سے ہماری آبادی اس سے بہت زیادہ ہے, ہم کوئی ٹکڑوں میں تھوڑی ہیں, کوئی مٹھی بھر تھوڑی ہیں ہم لوگ. تو آپ مت سوچیے گا کہ جسم مار کے ہم سے جیتیں گے, اس کے پیچھے کچھ اور چاہ رہے ہیں. آپ کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا یہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت عملی جسم مارنا نہیں ہے, اس کے پیچھے حکمت عملی کچھ اور ہے. 3 چیزیں چاہ رہے ہیں بظاہر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس وقت. اور تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنے کی خاطر, مثلا یہ ایران کے پیچھے پڑے ہوئے کہ بھائی آپ ایٹمی اسلحہ نہیں بنائیے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, آپ یقین فرمائیے ایٹمی اسلحہ ان کا ہدف نہیں ہے. ایران کے معاملے کے اندر ایٹمی توانائی ان کا ہدف ہے, ایٹمی اسلحہ ان کا ہدف نہیں ہے. ایٹمی توانائی ان کا ہدف ہے, یعنی ایران کو یہ ایٹمی توانائی سے روکنا چاہتے ہیں نہ کہ اسلحے سے. دونوں میں بہت فرق ہے. اور کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا کو انرجی کے معاملے کے اندر اتنا ہی فقیر بنانا چاہتے ہیں جتنا انہوں نے ہمیں فقیر بنا دیا. آج کیسے ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں, سانس نہیں لے پا رہے ہیں بعض اوقات. کیوں ہوا ہے؟ انرجی نہیں ہے ہمارے پاس, پاور نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی سب کچھ ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے, پھر بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ پوری دنیا کو اس جگہ پہ لا کر اتنا بڑا فقیر بنانا چاہتے ہیں. اور اگر ایران کے پاس نیوکلیئر انرجی ہوئی اور وہ پوری دنیا کو نیوکلیئر انرجی دینے پر آ گیا تو ان کا 100 سال کا منصوبہ خراب ہو جائے گا. اس خاطر ایران سے انرجی چھیننا چاہتے ہیں نہ کہ اسلحہ چھیننا چاہتے ہوں, انرجی چھیننا چاہتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے جسم مارنا چاہتے ہیں, یہ جسم نہیں مارنا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے کچھ اور مارنا چاہ رہے ہیں. جسم صرف ظاہر ہے, جسم ان کا ہدف نہیں ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 2-3 میں سے ایک جگہ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور میں مقرر عرض کرتا ہوں تو شاید تو سننے والے کہیں گے یہ تکراری کام بہت زیادہ ہو گیا, لیکن مجبوری ہر جگہ کی ہوتی ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا ماریں اتنا ماریں ہم خوفزدہ ہو کر اپنے نعروں سے دستبردار ہو جائیں. ایک ہدف یہ ہے, اتنا ماریں کہ سامنے ہم کہیں کہ بھائی ہم لوگ جلوس روڈ پہ نہیں لائیں گے, ہم مجلس کھلے عام میں نہیں کریں گے, ہم لوگ انڈر گراؤنڈس میں چلے جائیں گے, لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں گے, ہم کہیں چھپ کے کر لیں گے, شہروں سے باہر چلے جائیں گے. یہ ہمیں یہ کروانا چاہتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم لمبی مدت تک یہ کام کریں گے تو ہماری نشانیاں نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گی. یہ ہدف رکھ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں لمبی مدت میں ہمیں نعروں سے دور بھیج بھیج کر ہماری شناخت ختم کر لیں. اس طرح شیعت کو ختم کر سکتے ہیں. ہاں یہ کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے نعروں سے دستبردار ہونا شروع ہو گئے, نعروں سے دستبردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ یہ لوگ یہ نعرے چھیننا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں ہماری نشانیاں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. اگر نشانیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. ان کی پالیسی یہ ہے. ایک ہدف جہاں تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے, ہم ڈر جائیں نعوذ باللہ, اپنے نعروں کو کھو دیں, اپنی شناخت کھو دیں, ہمارے مراسم ختم ہو جائیں نعوذ باللہ, چند عرصے اس طرح گزار دیں گے یہ قوم بھول جائے گی کہ یہ قوم تھی. اچھا اس میں ہم کیسے رکاوٹ بنے ان کی اس ترکیب کے اندر؟ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارا خوف کا ایلیمنٹ کتنا ہی کیوں نہ بڑھے, ہم اپنے کسی ایک رسم سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے, کسی جلوس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کسی عزا سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کسی شناخت سے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر سچی شناخت ہماری ہو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا حل موجود ہے ہمارے پاس, خوف کی بنیاد پر پیچھے نہیں ہٹنا ہے, بس یہ اصول بنا لیجئے اپنا, خوف کی بنیاد پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا مقابلہ ہو جائے گا. دوسرا وہ کیا چاہتے ہیں؟ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے نام پر اتنا لوگوں کو مارے کہ لوگ دین سے بھاگ جائیں. مثلا فلانی کہے بھائی اگر میں اس طرح سے ایک داڑھی رکھتا ہوں تو میں دین کے نام پہ مشہور ہو جاتا ہوں, کوئی مجھے پہچاننے لگتا ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں, تو میں اپنا حال حلیہ ایسا رکھوں کہ مثال کے طور پر میں دیندار نظر نہ آؤں. سیکولرزم, لبرلزم, اتنا ان کو مارو اتنا مارو کہ یہ دین سے نکل کر سیکولرزم اور لبرلزم پہ چلے جائیں, تب بھی ہم ہار جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم دینی جماعت ہیں, شیعہ دینی جماعت ہے. شیعہ غریب ہو جائے نہیں ہارے گی, اگر شیعہ دین سے نکل گئی تو ہار جائے گی. یہ ہماری مشکل ہے. اگر کوئی انڈسٹریل گروپ ہوتے ہم لوگ تو پیسہ نکلنے سے ہم ہار جاتے, چونکہ انڈسٹری نہیں رہے گی تو آپ گروپ بھی نہیں رہیں گے. ہم انڈسٹریل گروپ نہیں ہیں, ہم دینی گروپ ہیں. اگر ہماری دینی شناخت نکل گئی تو پھر ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. آج ہمیں فخر ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے کھڑے ہیں برابر میں, نہ ہماری زبان بولتا ہے نہ ہمارے خاندان سے کوئی تعلق ہے, بس اتنا تعلق ہے یہ بھی یا حسین کہتا ہے ہم بھی یا حسین کہتے ہیں, اس تعلق پہ کھڑے ہیں ہم لوگ.
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
یہ ہماری شناخت بن گئی ہے پوری دنیا کے اندر. ابھی وہاں کہیں آ رہا تھا میں, ایک آدمی کو میں دیکھا اس کے نام کیا کہ علی حسن لکھا ہوا تھا, کوئی ماحول دین کا نہیں تھا. میں کیا عرض کروں کہاں پہ تھا, دین سے کوئی تعلق نہیں تھا, علی حسن اس کے نام کے اوپر لکھا ہوا تھا. وہ میرے پاس آیا, میں نے کہا بھائی میں بھی علی مرتضیٰ ہوں. بڑا خوش ہوا بھائی, یہ کیا ہے, نہ قوم نہ قبیلہ نہ نسل نہ زبان, کچھ نہیں ہے بھائی, میں بھی وہی ہوں جو تم ہو, ختم. یہ ہماری شناخت ہے. اگر ہم لبرل ہو گئے سیکولر ہو گئے یہ شناخت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, ہم ختم ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ دو مسائل. بس ایک کیا چاہتے ہیں, انڈر گراؤنڈ بھیج دیں, مراسم ختم ہو جائیں, شناخت ختم ہو جائے گی نعوذ باللہ تعالیٰ. دوسرا کیا چاہتے ہیں, سیکولرزم کی طرف بھیج دیں, لبرلزم کی طرف بھیج دیں. تیسری بات کیا چاہتے ہیں, احسان محترم سب سے پہلے یہ سوچیے گا ہم نے اہل بیت کے نام پر پیغام دنیا کو کیا دینا ہے. اہل بیت نے 250 سالہ زندگی کے اندر جو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ظاہری طور پر دنیا میں گزاری, اس دوران میں کیا پیغام دیا تھا وہ ہمیں دینا ہے. ان کا علم, ان کا تقویٰ پرہیزگاری, ان کی خدا و متعال کے سامنے بندگی, ان کی عظمت, یہ سب پیغام ہیں جو ہمیں دنیا کو دینے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں شیعہ ایک دہشت گرد فرقے کے نام سے پہچانا جائے. تیسری جگہ جائیں ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ سارے شیعہ کہیں کہ ہماری سارے سنیوں سے جنگ ہے, ہمیں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں پھنسانا چاہتے ہیں. میں نہیں کہنا چاہ رہا ہماری جان سستی ہے کوئی بھی آ کے مار لے ہم دفاع نہیں کریں گے, نہیں قطعاً دفاع کریں گے, قطعاً نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک بندہ بھی ضائع ہو, لیکن انہوں نے بس روک کر بے گناہ مارے, وہ چاہتے ہیں ہم بھی بس روک کر بے گناہ ماریں. کیوں؟ جس طرح وہ دہشت گرد ہیں پتہ چلے شیعہ دہشت گرد فرقہ نعوذ باللہ تعالی. یہ ہماری شناخت یہ دینا چاہتے ہیں ہمیں. پھر دوبارہ حملہ جسم کے اوپر نہیں ہے, تینوں محور میں حملہ شناخت کے اوپر ہے, حملہ ہماری آئیڈینٹیٹی کے اوپر ہے. خوف زدہ کر کے بھی ہدف ہے کہ آئیڈینٹیٹی ختم ہو, لبرلزم سیکولرزم کے ذریعے بھی آئیڈینٹیٹی ختم ہو, اور دہشت گرد بنا کر بھی آئیڈینٹیٹی ختم ہو جائے, شناخت ختم ہو جائے. ان کو اصل جو ہماری چیز بری لگ رہی ہے وہ ہماری شناخت ہے. پوری دنیا کے مستکبرین ظالمین کو شیعت کی شناخت بری لگ رہی ہے. جس دن نعوذ باللہ تعالیٰ وہ ہم پر سازش کرتے ہیں اس ہدف سے کرتے ہیں. اب اس ہدف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. بس آپ کا جسم ان کا ہدف نہیں ہے, آپ کی شناخت ان کا ہدف ہے. آپ نے اپنے جسم کو تو بچانا ہے, ظاہر جان بچانا سب کے اوپر واجب ہے, لیکن اس سے بڑھ کر آپ نے اپنی شناخت کو بچانا ہے. بس اگر مجھ سے کوئی کہے تمہارا بچہ شیعت کے بغیر زندہ رہے یا شیعت کے ساتھ مرے, تو میں کہوں گا میرا بچہ شیعت کے ساتھ مرے مجھے قبول ہے. بغیر شیعہ کیوں زندہ رہے؟ شناخت عزیز ہے، اور یہ شناخت ہے جو قیمت دیتی ہے. ہمارے پاس ایک عالم کی داستان موجود ہے، نواب صفوی کی داستان، کہ جب اس نے بادشاہ کے خلاف جہاد کیا، انہوں نے ان کو بادشاہ وقت نے ایران کے اندر اس وقت کے بادشاہ نے سزائے موت دی، فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کرنے لگے. جب فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہونے لگے، انہوں نے کہا کوئی آخری بات ہے کیا؟ نہیں ہے. کہا مجھے کچھ کہنا ہے. کہا کیا کہنا ہے؟ کہنے کہ میرا امامہ اور میری ابا لا کے دو مجھے. ان میں سے کسی ایک نے ان سے کہا ہیرو مت بنو، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ. کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے پھر بھی اپنی شناخت چاہیے، میں مولوی ہوں، مجھے امامہ لا کے دو، میرا لباس لا کے دو جو میں پہنتا ہوں. انہوں نے ڈھونڈا، ان کو ابا ملی، امامہ ملا. کہا امامہ نہیں، یہ کپڑا ہے. کہا لاؤ میں سر پہ لپیٹوں گا. وہ اپنے سر پہ لپیٹا، ابا ملی تھی، ابا پہن لی. اس حالت میں یا قبا پہنی، اس حالت میں فائرنگ اسکواڈ نے ان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. پوری دنیا سمجھ رہی تھی اس آدمی نے جو ایک کام کیا یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. دیوار کے سوراخ میں سے ایک آدمی نے تصویر کھینچی ہے، وہ ابھی تک موجود ہے. ابھی تک تصویر موجود ہے، نواب صفوی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے اپنی قبا اور اپنے امامے کے اندر کھڑے ہیں. کہا میں مرن کو تیار ہوں. اب میرے ذہن سے ابا اور قبا کے اندر تھوڑا سا تصور میں تبدیلی آ رہی ہے، شک آ رہا ہے کہ کون سی چیز تھی، لیکن واقعہ میں نے خود تصویر دیکھی کتابوں کے اندر. عزیزان محترم، ان کو ہماری شناخت نکلوانی ہے، ہمیں اپنی شناخت بچانی ہے. اور میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ اس کو اور وقت، تو خیر بہت لے چکا ہوں میں آپ کا، ایک بات بس اور عرض کرتا چلوں. جو کچھ آپ کے ساتھ گزر رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے. یہ سارے واقعات اگر ہم ہوشیاری دکھائیں، یہ ہماری شناخت کو اور زیادہ مضبوط کر دیں گے، اور مضبوط کریں گے. وہ کیسے صاحب؟ 10 سال پہلے 15 سال پہلے ہمیں لبیک یا حسین کا نعرہ لگانا نہیں آتا تھا، اب بہت اچھی طرح آتا ہے.
لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین.
پہلے ہمیں ان نعروں کی طاقت نہیں پتہ تھی، اب ہمیں ان نعروں کی طاقت پتہ ہے. پہلے ہم کبھی کسی میدان میں کھڑے ہو کر لگاتے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے. اب جب شہیدوں کے جنازوں کو کندھے پہ رکھ کے لگاتے ہیں، اب پتہ چلتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہمیں اب حسینیت سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کہ حسینیت کہتے کسے ہیں. وہ جو سید حسن نصر اللہ نے جنگ کے 5ویں دن میرے خیال میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہم دنیا کو بتائیں گے کہ سید الشہداء کے ماننے والے جنگ کیسے کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں کربلا کے صحرا میں تنہا رہ جانے والے امام حسین پوری انسانیت کو بلا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جو میری طرح تنہا کھڑے ہو کر حق کا دفاع کرنے کو تیار ہے. اور تم جو لبیک یا حسین کہو گے، تم اس ندا پر لبیک کہو گے کہ اے مولا ہم آپ کی طرح آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. آپ کو قربانی دینی پڑے گی عزیزان محترم، آپ ان قربانیوں کے لیے تیار رہیے. ہم یقیناً جانتے ہیں ہمیں اپنے مکتب کو کیسے بچانا ہے، ہمارے پاس کوئی چیز مبہم نہیں ہے اس معاملے کے اندر. ہمیں معلوم ہے اہل بیت اطہار نے سخت ترین جابروں اور ظالموں کے دور میں مکتب کا تحفظ کیسے کیا ہے. لہذا آپ اس بات سے پریشان مت ہوئیے گا، آپ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی میرے جیسے لوگ کریں گے تو ناکام ہو جائے گی. آپ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی وقت کے امام نے کرنی ہے، آپ پریشان مت ہوئیے گا. آپ کی سرپرستی ہم جیسے کمزور کوئی نہیں کر سکتے، نہ آپ جیسے کمزور کر پائیں گے. آپ کی سرپرستی وقت کے امام جیسے طاقتور کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنے کام سے مت گھبرائیے گا، آپ زندہ رہیں گے، آپ کا مکتب زندہ رہے گا، آپ کے بچے حسینی رہیں گے، یہ حسینیت کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا. وقت کے امام تشریف لائیں گے، پوری دنیا کے اوپر پرچم اہل بیت لہرائے گا. یہ خدا کا پکا وعدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے عزیزان محترم، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. آپ کا بہت وقت لیا میں نے، اور آپ نے بہت صبر و تحمل سے سماعت فرمایا. اپنے وقت کے امام کے حضور اظہار وفا کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ مولا ہم میدان کے اندر ہیں، ہم میدان سے جانے والے نہیں ہیں. آخر تک اگر آپ کر سکیں، جو بھی جس کسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نعرہ لگانے کو دنیا دیکھتی ہے،
اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اپنی ساری طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے سید و شہداء کے نام پر عہد کرنے کے لیے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جسموں کو ختم کر کے ہم سے نعرے چھین سکتے ہیں, ہم نے ہزاروں لاشیں اٹھائے ہیں, لاکھوں لاشیں اٹھانے کا عہد کریں گے اور سید الشہداء کے نام کو ترک نہیں کریں گے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. خداوند متعال آپ کو نصرت نصیب فرمائے, خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے, خداوند متعال انشاءاللہ ہم سب کو رائے حق کے اندر شہادت کی موت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے اور اس مقدس خاندان کے حضور اظہار عقیدت کے لیے اور بالاخص ائمہ ام الائمہ کے حضور بنت رسول اللہ کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے باوضع بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر.